آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ قدرت خداوندی، جب ہم خدا کو قادر کہتے ہیں تو قادر ہونے کا کیا معنی ہے خدا کے مورد میں؟ قدرت کا ایک ایسا معنی یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ جس میں تمام موجودات کے جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ قادر بن سکے، وہ معنی ان تمام کے اوپر فٹ آ سکتا ہے۔ قدرت کی اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، دو یا تین، تب اگر یہ دو چیزیں اس میں پائی جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، قادر ہے۔ اسی یہ دونوں کو آپ ملائیں گے تو اس کی تعریف بن جائے گی۔ قدرت میں پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مبدأ فعل ہو، یعنی فعل انجام پائے اس سے۔ دوسرا اس کا کیا ہے رکن مبدا فعل ہو، دوسرا رکن اس کا یہ ہے کہ اپنے فعل کا علم بھی رکھتا ہو۔ یعنی اگر ایک فاعل فعل کو انجام دے رہا ہے تو اس فعل کو آگاہانہ انجام دے، عالمانہ انجام دے۔ مثلا اب کیا ہے، یہ اس کس کون سی چیز نکل جائے گی اس سے؟ مثلا ابھی معدہ جو ہے وہ ہاضمے کا کام کر رہا ہے، آیا معدے کو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر قدرت ہے ہاضم کی، یہ قادر ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معدہ جو فعل انجام دے رہا ہے اس فعل کا اس کو علم نہیں، بس ہم اس کو قادر نہیں کہہ سکتے۔ بس قادر کہیں گے جب اس میں ان میں یہ دو چیزیں ہونا چاہیے کہ قدرت کا معنی کیا ہو جائے گا، ایک ایسی چیز کے جو کیا ہو، مبدأ فعل واقع ہو، کہ جو مبدأ یا مصدر فعل یعنی خود اس سے فعل نکلے اس سے، اور کیا وہ ان علم ہونا چاہیے یعنی علم رکھتا ہو وہ۔ بس قادر کیا ہو گیا، قادر وہ ہے کہ جو عالمانہ فعل انجام دے۔ نہ یہ دو ہے، اس کو ایک، یعنی دونوں کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ قادر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو عالمانہ فعل انجام دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا خداوند متعال یہ دونوں خصوصیات رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ ہم یہ پہلے فصلوں میں بعض چیزیں پڑھ کے آئے ہیں تو یہ دونوں مقدمے ہمارے ثابت ہیں قدرت کے لیے۔ خدا مبدأ فعل ہے، یعنی کیا مراد فاعل ہے ہر فعل کا، ٹھیک ہے، مبدأ فعل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم پہلے توحید اور خالقیت میں کیا ثابت کر کے آئے ہیں، خدا ہر شے کا خالق ہے۔ یعنی کیا ہم راشا کا خالق، یعنی مبدأ ہے اس کا، انہی سے ہی ہے، یعنی تمام معلولات جو ہیں ان کی علت خدا کی ذات ہے۔ بس پہلا مقدمہ ہم توحید خالقیت میں ثابت کر کے، دوسرا رکن جو ہے اس کا قدرت کا، وہ یہ کہ خود اپنے فعل کا علم بھی رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے، اس سے پہلے والی فصل علم الہی کے اندر ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خدا وند متعال کیا ہے، جس طرح اپنے ذات کے بارے میں علم رکھتا ہے اسی طریقے سے کیا ہے، ما سوى اللہ کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ تو لہذا جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے، قادر ہے خدا، یعنی قدرت کا یہ معنی ہو گیا اور قادر ہونے کا بھی معنی خداوند متعال میں ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے برہان کیا، برہان ان دونوں کے آسان ہیں، ملتے جلتے ہیں، دو برہان اقامہ کیے ہیں۔ پہلا برہان جو یہاں اقامہ کیا ہے علامہ نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، انسان مبدأ فعل بھی ہے اور اپنے فعل کا علم بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قدرت ہونا تقریباً یہی صحیح ثابت ہو جاتا ہے, اس میں برہان کی ضرورت نہیں ہے, برہان کی ضرورت نہیں ہے اس میں, چونکہ ہم کیا بیان کیا یہاں پہ کہ خدا قادر اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل ہو اور علم کے ساتھ فعل کو انجام دے. تو یہ دو چیزیں ہم نے چونکہ پچھلی فصلوں میں ثابت کر دی ہے, بس یہی چیز یہی ان دونوں وہی براہین کا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ یہاں پر کام کریں گے اور ثابت ہو جائے گا خداوند متعال کیا ہے, وہ قادر ہے, اضافی برہان کی ضرورت نہیں ہے. مہم مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ آ کر اشکال ہے معتزلہ کی طرف ناظر ہو کر, اشاعرہ بھی اس میں ہیں لیکن اشاعرہ کو علامہ نے بدایہ میں مطرح نہیں کیا, یہاں معتزلہ کو مطرح کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہو کہ خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے, اور قادر ہونے کا معنی یہ کیا ہے کہ خداوند متعال عالمانہ فعل کو انجام دیتا ہے. ٹھیک, ہم کہتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال اختیاری, یہ معتزلہ کا بیان ہے, انسان کے افعال اختیاری کا مبدأ کون ہے؟ یہ جو ہم افعال انجام دیتے ہیں, کبھی ہم کھانے کا ارادہ کرتے ہیں, کھانے کا فعل انجام دیتے ہیں, کبھی پینے کا فعل انجام دیتے ہیں, کبھی اٹھنے کا, کبھی بیٹھنے کا, یہ جو ہم افعال انجام دے رہے ہیں اختیارن, اس اختیاری افعال کا مبدأ و فاعل کون ہے؟ متقلہ کہتے ہیں کہ ہم تو قائل ہیں کہ اس کا مبدأ کون ہے, انسان ہے, لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے, یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارے افعال اختیاری کا فاعل بھی خدا ہے تو کیا لازم آئے گا؟ تو جبر لازم آئے گا. تو جبر لازم آئے گا چونکہ آپ لوگ جابر کے قائل نہیں ہیں, بس ماننا پڑے گا کہ افعال اختیاری خدا کی قدرت سے باہر, یعنی خدا قادر ہے لیکن افعال اختیاری پر قادر نہیں ہے, انسان کے افعال اختیاری پر. کیوں؟ اگر افعال اختیاری پر بھی قادر ہو جائے خدا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے افعال میں کیا ہو جائے گا, مجبور ہو جائے گا, اور ہم جبر کے قائل نہیں ہیں, نہ معتزلہ جبر کے قائل ہیں نہ ہی امامیہ جبر کے قائل ہیں. جو جبر کے قائل ہیں وہ اشاعرہ ہیں, ان کو یہاں میں مطرح نہیں کیا ہے, ذکر نہیں کیا ہے. یہ معتزلہ کا نظریہ تھا. اس کے بعد کیا ہے اس کا نقد؟ جواب یا نقد آپ کہہ لیں جو بھی, نقد اس کا کیا ہے؟ نقد یہ ہے کہ اگر انسان کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کی تعبیر یوں ٹھیک ہے میرے خیال میں کہ جب تک کوئی فعل واجب نہ ہو جائے انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بات ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جتنے بھی افعال موجودات ممکن الوجود ہیں، ممکن ہونے کا معنی ان کا یہ ہے کہ وہ متساویت النسبہ ہیں، یعنی اگر ممکن الوجود تحقق پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بخود تحقق پیدا نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے تمام عدم کے دروازے بند نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک وہ وجوب کے مرحلے تک نہ پہنچے. وہ قاعدہ پڑھا تھا ہم نے کہ ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ جب تک وہ وجوب کے مرحلے میں نہ آئے وجود پیدا نہیں کر سکتی. بس افعال بھی ہمارے کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہیں. جب ممکن الوجود ہیں تو ان کو تحقق اگر دینا چاہتا ہے انسان تو کب دے گا؟ کہ جب تک وہ وجوب پیدا نہ کرے، واجب نہ ہو جائیں، جب تک واجب بالغیر. اب یہ واجب نہ ہو، افعال کا وجوب بالغیر ہے. یہ جو افعال وجوب پیدا کر کے تحقق پیدا کر رہے ہیں، یعنی انسان جب پینے کا ارادہ کرتا ہے تو پینا تب تحقق پیدا کرے گا کہ جب اس کے تمام شرائط مہیا ہو جائیں گے. جب تمام شرائط مہیا ہو جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ علت تام ہو چکی ہے، پس معلول کا تحقق پیدا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. معلول کا جو تحقق وجوب پیدا کرتا ہے وہ وجوب بالغیر ہے، کیونکہ وجوب واجب بالذات ہمارے پاس فقط ایک ہی ذات ہے، وہ ہے خدا. اس کے علاوہ سب جو ہیں وہ واجب الوجود اگر ہیں تو وہ کیا ہے؟ بالغیر ہیں. وجوب بالغیر کیا ہے؟ افعال کا وجوب جو ہے وہ بالغیر ہے، پس حتماً واجب بالذات کی طرف منتہی ہونا چاہیے. یعنی یہ وجوب بالغیر ہے. ہم پوچھتے ہیں اس نے وجوب کہاں سے لیا؟ آپ کہتے ہیں اس نے مثلا فرض کرو انسان سے لیا. انسان نے وجوب کہاں سے لیا؟ اس نے فلاں سے لیا. چلتے چلتے کہیں نہ کہیں آپ نے کہاں رکنا ہے؟ جا کر واجب بالذات پہ رکنا ہے، کیونکہ واجب بالغیر کوئی چیز عطا نہیں کر سکتا. واجب بالغیر میں بالآخر پلٹنا ہے واجب بالذات کی طرف. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے موبائل کہاں سے لیا، میں نے کہا کہ مثلا میں نے آپ زید سے لیا ہے. زید کہتا ہے کہ میں نے کس سے لیا ہے؟ اس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں دوست سے لیا ہے. فلاں دوست کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے؟ کہتے ہیں میں نے فلاں دکان سے لیا ہے. دکان کے پاس جاتے ہیں، دکان والے کو کہتے ہیں آپ نے موبائل کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میں نے فلاں کمپنی سے لیا ہے. کمپنی نے کہا تم نے کہاں سے بنایا؟ وہ کو میرا اپنی ملکیت ہے، میں نے خود بنایا اس کو. بالآخر آپ ایسی جگہ پر پہنچنا آپ کا ضروری ہے کہ جس کی چیز ذاتی ہو اپنی، کیونکہ اگر وہاں تک نہیں پہنچے گا تو یہ چیز کبھی خارج میں تحقق پیدا نہیں کر سکتی. یہ مفصل ہم بحث پڑھ چکے ہیں. تو لہذا افعال کا وجوب بالغیر ہے، اور بالغیر میں حتماً کہاں جانا ہے؟ بالذات کی طرف جانا ہے. اور واجب بالذات وہی خدا ہے. پس ثابت ہوا کہ ہمارے تمام افعال کا فاعل بھی کون ہے؟ یعنی خدا ہے. یعنی فاعل عالمانہ فاعل ہے یعنی قادر ہو جائے گا، ہمارے افعال پر بھی قدرت رکھتا ہے خدا، یہ لکھ سکتے ہیں آپ، پر ثابت ہوا کہ خدا ہمارے تمام افعال پر کیا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک معتزلہ کو جواب دیا ہے انہوں نے۔ دوسرا جواب جو معتزلہ کو یہاں پر دیتے ہیں وہ یہ لکھ لیا ہے، دوسرا جواب جو معتزلہ کو دیتے ہیں، اور یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ حکمت متعالیہ کا ابتکار ہے کون سا، امکان فقری، یعنی ملا صدرہ سے پہلے یہ امکان فقری موجود نہیں تھا، اور امکان فقری سے مراد کیا ہے، معلول عین الربط ہے علت کی نسبت، اور میں کئی دفعہ اس کا تکرار اسی وجہ سے کر چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، مطلب کہ یہ اساسی ترین مبنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے عقائد کی کئی مشکلات، توحید کی جو باتیں ہیں وہ حل کر پائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا یہ توحید الخالقیت میں بھی استعمال ہو رہا ہے، افعال کے اندر بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، اور کتنی جگہ اس کے موارد ہیں اس قاعدے کے، امکان فقری کے، جو اب اس جگہ پر بھی خدا کے قدرت قادر ہونے پر بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ حکمت متعالیہ کا اختصاصی نظریہ، یعنی مشاہ بھی اس کے قائل نہیں، یعنی اصلا متوجہ نہیں تھے اس کی طرف، شیخ اشراق جو تھے وہ بھی تھے، اور عرفا کسی حد تک تھے، لیکن ان کے لیے منقح نہیں تھا۔ زبان جس نے دی ہے اس حقیقت کو وہ حکمت متعالیہ ملا صدرہ ہے، حکمت متعالیہ کے بانی۔ یہ اگر کیا کہتے ہیں علامہ، دوسرا جواب جو ان کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں افعال معلول ہیں، اور معلول وجود رابط ہوتا ہے، یعنی عین الربط ہوتا ہے علت کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اور ہم توحید در خالقیت میں کیا ثابت کر کے آئے ہیں کہ انسان بھی کیا ہے، معلول ہے، اور وہاں پر یہ ثابت کیا تھا کہ چونکہ انسان معلول ہے، عین الربط بے علت ہے، پس انسان کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے انسان معلول ہو کر عین الربط ہے علت کی نسبت، اسی طریقے سے یہ اس کے افعال بھی کیا ہیں، معلول ہیں، اور یہ معلول کیا ہیں، عین الربط ہیں علت کی نسبت۔ تو جس طریقے سے خدا جو ہے اس کے وجود کا خالق ہے، اسی طریقے سے اس کے افعال کا بھی کیا ہے، خالق ہے۔ جس طریقے سے اس کے وجود پر قادر ہے، اسی طریقے سے اس کے افعال پر بھی قادر ہے، کیونکہ عین الربط ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے خدا سے لے کر کرنا ہے، اپنی چیز اس کے پاس مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ عین الربط علت کی نسبت، آگے پھر آپ خود اضافہ کرتے ہیں جو میں نے بھی کہا ہے، بس یہ ایسی چیز جو ہے وہ، بس خدا جس طریقے سے اس کے وجود پر قادر ہے،
احمد عین کے افعال اپنے ہوتا ہے
نہیں، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، یعنی آپ خود ما سے واللہ چاہے جتنی بھی افضل مخلوق ہو جائے، سب معلول خدا ہے، عین الربط ہیں، فقیر ہیں اللہ۔
تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یا امام یہ کام کرتے ہیں یا میری بیوی یہ کام کرتے ہیں،
یہ خدا کی طرف سے اجازت ہے ان کو۔ ابھی ہماری بات کہاں ہوتی ہے، ہماری بات ہوتی ہے آیا مستقل ہیں، یعنی عرض الہی میں ہے یا طول میں ہے۔ طول کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی میرا نہیں ہے، میں نے اس سے لیا ہوا ہے، چونکہ وہ مجھے دے رہا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر وہ نہ دے تو میں بھی نہیں دے پاؤں گا، اسے کہتے ہیں طول میں۔ یعنی اگر خدا دے گا تو میں تمہیں دوں گا، اگر خدا ہی اپنی وہ سپلائی بند کر دے تو نہیں دے پاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ طول ہوتا ہے۔ عرض میں یہ ہوتا ہے خدا بھی دے سکتا ہے، آئمہ بھی دے سکتے ہیں، اب جس سے مرضی مانگ لو، یہ تو یہ عرض میں ہے، یہ شرک ہے۔
اس پہ اعتبار نہیں رکھنا،
کس پہ،
خدا بھی دے سکتا ہے،
نہ نہ نہ، یہ جس کی فکر یہ ہے وہ مشرکانہ فکر ہے کہ خدا بھی دے سکتا ہے، امام بھی دے سکتا ہے، جس سے مرضی مانگ لو، نا فقط خدا دیتا ہے، لیکن خدا کبھی کیا ہے، خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے دینا کس کے ذریعے ہے، واسطے کے ذریعے ہے، وہ وسائط جو ہیں وہ اشرف وسائط کے ذریعے دوں گا، وہ آئمہ و انبیاء و اولیاء ہیں یہ سارے۔ یہ ایک مطلب اور اس کے دو جواب معتزلہ کے لیے۔
پر الگ الگ ذریعہ تھا اس کے تو قائل ہم بھی تھے. خدا جو ہے وہ جس طرح جبر کا ہوتا ہے اور جبر کے قائل نہیں ہیں.
نظریہ جو دے رہے تھے اس کے قائل نہیں ہے نا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا قادر بن جائے تو جبر لازم آئے گا. ہم نے ان دو جوابوں میں کیا ثابت کیا ہے کہ جبر لازم نہیں آتا, خدا قادر ہی ہے. جبر لازم کیوں نہیں آتا اس کی بات ابھی کریں گے. یعنی ابھی ہم نے کیا ثابت کیا ہے, ہاں ابھی جو ہم نے استدلال کیا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جبر کے آپ قائل نہیں ہیں. پس افعال اختیاری کیا ہیں؟ خارج ہیں کس کی؟ قدرت الہی سے. اس دو برہانوں سے, دو دلیلوں سے ہم نے کیا بات ثابت کی ہے کہ ہمارے افعال جو ہیں وہ کیا ہیں؟
ہمارے نہیں ہیں,
ہم خدا کی قدرت سے خارج نہیں ہیں. اب ہم نے جواب دینا ہے کہ اگر افعال اختیاری جو ہمارے ہیں وہ جب قدرت کی قدرت الہی سے خارج نہیں ہیں تو پھر جابر والا جو اشکال کیا تھا اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا. انہوں نے دو اشکال کیے تھے, اگر قادر مانیں خدا کو افعال اختیاری پر تو جبر لازم آئے گا, اگر آپ کیا ہے جبر کے منکر ہوتے ہیں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ لازم یہ آئے گا کہ خدا ہمارے افعال اختیاری پر قادر نہیں ہے. پس انہوں نے کیا کہا؟ معتزلہ نے کہا ہم جبر ہونے کو نہیں مان سکتے, یہ مان سکتے ہیں کہ ہم اپنے افعال اختیاری پر مستقل ہیں, خدا کا دائرہ کار قدرت کا یہاں پر نہیں ہے. خدا ہمارے وجود پر تو قادر ہے لیکن ہمارے افعال پر قادر نہیں ہے. ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, خدا اس میں کوئی دخالت نہیں کر سکتا. ابھی ہم نے جو یہ دو برہان قائم کیے ہیں یہ بیان کیا ہے کہ خداوند متعال جس طریقے سے ہمارے وجود پر قادر ہے اسی طریقے سے ہمارے افعال پر بھی قادر ہے. اب آتے ہیں کس کی؟ جبر کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ لکھ لیں اس کو کہ اگر خدا کی قدرت کو عمومی مانیں, یعنی خدا ہمارے افعال اختیاری پر قادر بھی ہو تو جبر لازم آئے گا. جبر کیسے لازم آتا ہے؟ جبر ایسے لازم آتا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ خدا بند متعال قادر ہے ہمارے افعال کے اوپر. یعنی کیا مراد؟ کہ خدا بند متعال ہمارے افعال کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی ہم نے جو یہ پانی پیا ہے, ابھی پانی جو پیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی قدرت الہی میں شامل ہے, خدا قادر ہے اس فعل پر, یعنی خدا ہی فاعل ہے اس کا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل جو انجام پایا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ فعل اختیاری انجام پائے. ٹھیک ہے. اب جب خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ پینے کا عمل انجام پائے تو اگر میں نہ پیوں تو ارادہ الہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور ارادہ الہی کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ارادہ الہی جب کسی چیز کے متعلق ہو سکتا ہے, اذا اراد شیئن یقول لہ کن فیکون. خدا جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو فقط کن کہتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتی ہے چیز. پس خدا نے اگر ارادہ کر لیا میرے فعل کا کہ میں پانی پیوں تو مجھے حتمن پینا ہے, اگر میں نہ کر دوں نہ پیوں تو تخلف ارادہ لازم آتا ہے. تخلف ارادہ خدا کے مورد میں محال ہے, نہیں ہو سکتا. پس خدا جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ ضروری الوقوع ہوگا, اس نے حتمن انجام پانا ہے. بس جب اس نے حتمن انجام پانا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میں جابر لازم آئے گا. کن وہ الگ بات ہے, خدا کن کہ کن فیکون سے کیا مراد ہے؟ ابھی یہ یوں ہے کہ خدا کہتا ہے, اب کہنے سے کیا مراد ہے یہ پھر اپنی ایک الگ بات ہے. کن فیکون سے کیا مراد ہے, خدا کن کہتا ہے یا نہیں کہتا, یہ ایک وہ اپنی بات ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ سمجھا سکیں اس فعل کو کہ جو خدا سے انجام پاتا ہے اس میں. بہرحال کیونکہ ہے نا ہم محدود ہیں, عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ چونکہ ہم محدود ہیں پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے گا ہمیں. ہمیں ان الفاظ سے کہ جو ہم نے اپنے لیے وضع کیے ہوئے ہیں انہیں کو پھر استفادہ کرتے ہیں. آج یہ سلفی مجسمے کیوں یہ پیدا ہو رہے ہیں, آج توحید کی کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ الفاظ ہم نے ہی گھڑے ہیں اور اسی کے ذریعے کس کو پہچان رہے ہیں؟ خدا کو. مشکل تو ہوگی پھر. ہاں تو وضی ہے نا الفاظ, کس نے کہا حقیقی ہے؟ حقیقی ہو نہیں سکتے, کون کرتا حقیقی؟ یعنی ہم محتاج ہوئے اپنی افکار کو پھیلانے میں تو ہم نے الفاظ وضع کیے. کسی نے کہا جی وہ آپ دیکھ لیں, اسی وجہ سے مشترک لفظی وجود میں آئے، اب لغت میں جا کے پڑھیں اشتراک لفظی کیسے وجود میں آئے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک قبیلے نے ایک لفظ وضع کر لیا اپنے لیے، ایک قبیلے نے ایک لفظ وضع کر لیا آپس میں مثلا، اور وہ آپس میں کیا ہو گئے مثلا مشترک لفظی کے طرف منجر ہو گئے. پر یہ اپنی الگ بات ہے. یہ متدلہ کا نقد تھا دوسرا، یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ قادر ہے اور برہان بھی تم نے ہمارے لیے ثابت کر دیا دو براہین کے ذریعے، دو بیان کے ذریعے کہ ہمارے افعال اختیاری وہ قدرت الہی کے تحت ہیں، تو پھر اس جبر کو کیسے حل کرو گے؟ خدا بند متعال یعنی اگر قادر ہے ہمارے افعال پر تو ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں اپنے فعل کو انجام دینے میں. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب آسان ہے، دقت کرنی. ہاں
ابھی
یہ متضلہ کا دوسرا نقد ہے، اس میں نقد کہہ رہا ہوں، متضلہ کا بیان ہے، یعنی نقد ابھی ہے، نقد یہ ہے. نقد کیا ہے؟ نہ نقد ہے نا، نقد متضلہ تھوڑا کریں گے. دیکھیں مطلب آپ کو سمجھا دوں، یہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے بھی اچھا ہے، مثلا کوئی اگر آپ کو تبلیغ کے لیے جائیں آپ سے کوئی پوچھ لے تو یہ جواب بھی آپ دے سکیں. ارادہ الہی کس کے متعلق ہے؟ یہ تھوڑا دقت کرنا ہے. ارادہ الہی آیا اس کے متعلق ہے کہ میں اس چیز کو یہاں سے اٹھاؤں، یا ارادہ الہی اس کے متعلق ہے کہ میں اپنے اختیار سے اس فعل کو انجام دوں؟ کس کے متعلق؟ جابر کا اشکال اس وقت لازم آتا ہے جب خدا کا ارادہ اس پر متعلق ہو جائے کہ میں نے اس فعل کو انجام دینا ہے، پھر جابر لازم، کیونکہ خدا نے ارادہ کر لیا کہ اس فعل نے انجام پانا ہے. جیسا کہ خدا نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے متولد ہونا ہے، روک سکتے ہیں اس کو؟ اس چیز میں ہم کیا ہیں؟ وہ جبر لازم آتا ہے اس میں. لیکن ہم اپنے افعال اختیاری میں خدا نے کیا ارادہ کیا ہے؟ خدا نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس فعل کو اختیار سے انجام دے، تو اس میں جبر لازم نہیں آتا، کیونکہ خدا نے کہا اختیار سے فعل انجام دے. تو اگر میں بغیر اختیار کے فعل انجام پاؤں گا تو خدا کا ارادہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اشکال وہاں لازم آتا ہے کہ اگر اختیاری نہ ہوا تب جا کے ذات الہی میں مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ خدا نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں اختیار سے فعل کو انجام دوں، اب میں اگر بغیر اختیار کے فعل انجام دیتا ہوں تو وہ مشکل کھڑی ہوتی ہے. نہ یہ کہ اگر میں فعل کو انجام دے دوں تو ارادہ الہی چونکہ متعلق ہو گیا بس میں نے حتماً اس کو انجام دینا ہے، نہ، خدا نے کہا ہے کہ میں اس کو اختیار سے فعل کو انجام دوں، تو لہذا قدرت الہی کے اندر ہے اور جبر بھی لازم نہیں آتا. جیسا کہ مثال دی تھی اس وقت، انسان اگر بدی انجام دیتا ہے، عرض کیا تھا حقیقی نظریہ یہ ہے کہ اس بدی بھی ایک فعل ہے، آپ ایک فعل کو انجام دے رہے ہیں. ہم یہاں کیا ثابت کر رہے ہیں؟ تو ادھر خالقیت اور قادریت کے اندر خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز کا خالق ہے. جب وہ ایک فعل کو انجام دے رہا ہے چاہے وہ بد ہے یا خوب، ہر تو صورت میں فعل تو ہے، بس اس کو فاعل چاہیے. اس کا فاعل کون ہے؟ حقیقی نظریہ، توحیدی نظریہ یہ ہے کہ ہمارے تمام، جس طریقے سے ہمارے وجود کا فاعل، ہمارے وجود پر قادر جو ہے وہ خدا ہے، اسی طریقے سے وہ ہمارے افعال پر بھی کیا ہے؟ قادر. اشکال پر یہ لازم ہے گا، اس کا مطلب ہے پھر نعوذ باللہ جو زنا انجام دیا جا رہا ہے وہ بھی خدا ہی کروا رہا ہے، تو پھر مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، انتہائی آسان. اگر کوئی انسان اس کو تصور کر لے اور مثالوں سے تبیین کر دے، عوام الناس کے لیے بھی قابل فہم ہے. خدا نے کہا ہے کہ تم جس چیز کو اختیار کرو گے وہ فعل تحقق پیدا کرے گا. افعال اختیاری کا معنی یہ ہے،
چاہے اختیاری ہو چاہے
آگے تمہاری مرضی. تم نے بدی اختیار کی، میں تمہارے لیے انجام دوں گا. تم نے کیا ہے خوبی اختیار کی، میں انجام دوں گا. لیکن کر کس کی وجہ سے رہے ہو؟ اپنے اختیار کی وجہ سے کر رہے ہو. چونکہ تمہارا اختیار دخیل ہے پس تمہیں ثواب بھی ملے گا اگر خوب انجام دیا، اگر بدی کی تو تمہیں عقاب بھی ملے گا۔ یہ توحیدی نظریہ ہے، مشکل ہے بعض کو شروع شروع میں اس کو فہم کرنا، لیکن انسان محنت کرے، دقت کرے روایات میں اور علماء کے کلام کے اندر آگے مثالوں کو تلاش کرے، تبیینات کو محنت کرے، تو یہ مسئلہ قابل فہم ہے، لیکن محنت کرے اس کے اوپر آگے۔ یہ بھی یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں کہ معتزلہ کو جواب کیا ہے جبر کا، خدا نے ارادہ فعل کا نہیں کیا ہوا، خدا نے کہا ہے کہ انسان ارادے کے ساتھ فعل کو انجام دے، یعنی اختیار کے ساتھ فعل کو انجام دے، جب اختیار بیچ میں آ گیا تو جبر ختم ہو گیا، کیونکہ جبر اختیار کے مقابلے میں ہے۔ جابر مجبور انسان اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے سر پر بندوق رکھ کے کہے یہ فعل انجام دو، اب یہ جو فعل تم انجام دے رہے ہو یہ بغیر اختیار کے انجام دے رہے ہو، یہاں مجبور ہو تم، لیکن خدا جب فعل کو انجام، آپ جب یہ اٹھانے کا میں یہ فعل انجام دے رہا ہوں، آیا مجبور ہوں اس کے اندر؟ نہیں، میں نے اپنے ارادے سے اختیار کیا کہ اس فعل کو انجام دوں، لہذا خدا اس پر قادر ہے، خدا اس کا فاعل ہے، چونکہ میرا ارادہ دخیل ہے، میرا اختیار دخیل ہے اس کے اندر، بس جبر اور مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ جبر اس وقت لازم ہوتا ہے جب ہمارا اختیار منتفی ہو جائے، اور اختیار کبھی منتفی نہیں ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے افعال اختیاری کے اندر۔ یہ ایک آسان سا اس کا جواب ہے کہ جو آپ اس کو خود تبیین کر لیں گے، ہاں نقد میں یہ لکھیں گے آپ اس کو، آسان سا میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بیان کر دیا، وائلن نے تھوڑا تبیین کر کے بیان کیا، ان چند جملے اس کے یہی ہیں۔ یہ ایک مطلب انہوں نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور مطلب ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، اگلی فصل میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ مہم مطلب یہی دو تھے اس کے اندر، وہ ایک جو مطلب چھوڑ رہا ہوں وہ اس کے ساتھ مربوط ہے جو پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، کہ اگر آپ قاعدہ اشے معلم یجب لم یوجد کو مانتے ہو، یعنی جب تک واجب نہ ہو جائے شے تحقق پیدا نہیں کر سکتی، تو خدا مجبور ہو جائے گا، پھر وہ خدا کی طرف آ گیا، یعنی اس قاعدے کے ذریعے، تو اس کا جواب آسان ہے، چونکہ وجوب جو ہے وہ خدا ہی دینے والا ہے، کسی اور کی طرف سے وجوب نہیں آتا کہ خدا کے اوپر وہ الزامی قرار دے۔ خدا مجبور تب بنتا ہے جب کوئی آ کر خدا کو مجبور کرے، لیکن خدا کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ وجوب جو ہے وہ خدا ہی اس چیز کو دیتا ہے، جس طریقے سے وجوب دے رہا ہے اسی طریقے سے وجوب بھی دیتا ہے۔ ساتویں فصل کیا ہے؟ حیات الہی میں، حیات، خدا حی ہے، بیان کرنا ہے کہ یہاں حیات سے کیا مراد ہے۔ اب حیات کے جن آثار سے ہم واقف ہیں وہ آثار خدا میں منتفی ہیں، یعنی ہم کیا کہتے ہیں، جو رشد و نمو کرتا ہو، جو مثلا کھاتا پیتا ہو، جو چلتا ہو، اس کو ہم دیکھ کر، ان آثار کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، حی ہے، زندہ ہے، لیکن خدا نہ کھاتا پیتا ہے، نہ اس کے اندر جو رشد و نما والی کوئی چیز ہے نا اس قسم کی، پاس حیات کا یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ حیات کا ایک ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ جو ہر حی چیز پر اطلاق ہوتا ہو، اور خصوصاً خدا ون متعال کی منزہ ذات کے اوپر بھی۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں حیات کے دو رکن ہیں، جس طرح کہ قدرت کے بارے میں کہا تھا، ایک رکن کیا ہے اس کا، درک ہے، یعنی درک کرتا ہے، علم رکھتا ہے، اور دوسرا اس کا کیا رکن ہے حیات کا، کہ وہ کیا ہے، فعال ہے، فعال ہے، یعنی آپ اس کو بریکٹ میں لکھیں گے یہی فعال، لیکن سمجھنے کے لیے مثلاً کیا ہے، قادر ہے، فعال ہے۔ پس حیات آپ کہتے ہیں اللہ حیون، اگر یہ جملہ آپ کے سامنے رکھا جائے اللہ حیون، آپ کو کہا جائے کہ اس کا معنی کریں، آپ کیا کریں گے، اللہ ہو دراکن فعال، یہ حیات کا معنی ہے کہ جو خداوند متعال کے مورد میں بھی صدق کرتا ہے، ہاں دراکن درک کرتا ہے، درک کرنے والا ہے۔ درک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ۔ فعال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قدرت کے ساتھ۔ یہ دونوں جب مل جائیں تو کون پیدا ہوتا ہے؟ حی کی صفت، حیات۔ بات واضح ہوگی یہاں تک؟ بس یہ کیا ہے، علم و قدرت جو ہے، اب یہ بھی بات سمجھ لیں کہ علم و قدرت جو ہے یہ حیات کے معنی کو تشکیل نہیں دیتے، یعنی اس کی معنی میں داخل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لوازمات میں سے ہیں، لوازمات حیات ہیں علم و قدرت۔ یعنی جو حی ہوتا ہے وہ حتماً کیا ہے، علم رکھتا ہے، جو حی ہوتا ہے وہ کیا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ بس خداوند متعال کے معنی میں یہ جو بھی حی ہے، جب آپ حی اسے کہتے ہیں تو کیا ہے، علم اور قدرت رکھنا جو ہے یہ اس کا حیات کا معنی کو بیان کرتا ہے۔ بس حی کا مگر معنی آپ سے پوچھا جائے کہ حی کیا ہے، خدا حی ہے، دراکن فعال ہے، یعنی درک کرنے والا ہے، عالم ہے، علم رکھتا ہے، و فعال ہے یعنی قادر ہے افعال کو انجام دینے پر، بس حی ہے۔ دلیل کیا ہے، یہ ہو گیا اس کا معنی و مفہوم۔ دلیل کیا ہے اس کے اوپر، دلیل یہ ہے کہ انسان جو ہے، پہلی دلیل جو دیتے ہیں وہ یہ کہ انسان علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی، لہذا اس کو حی، پس اس کو حی کہتے ہیں۔ انسان کی صفات زائد بر ذات ہے، پس جب ایسی ذات کہ جس کی صفات زائد بر ذات ہوں کو حی کہا جا سکتا ہے، تو اس ذات میں کہ جو کہ جس کی صفات عین ذات ہیں، بطریق اولا حی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی جب انسان کی صفات زائد بر ذات ہیں، وہ علم کی وجہ سے عالم بنتا ہے، قدرت کی وجہ سے قادر بنتا ہے، زائد بر ذات ہیں اس کی، تو اس علم و قدرت کو رکھنے کی وجہ سے آپ اس کو حی کہتے ہیں، اور یہ علم و قدرت زائد بر ذات ہے، تو خداوند متعال جو کہ جس کی صفات عین ذات ہیں، خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے، نہ یہ کہ علم کی وجہ سے عالم ہے یا قدرت کی وجہ سے قادر ہے، عین علم و عین قدرت ہے، تو پھر یہاں بدرجہ اولا اس کو حی کہنا چاہیے۔ جب تم زائد پر ذات میں کہہ رہے ہو کہ وہ حی ہے علم و قدرت کی وجہ سے، تو خدا کے مورد میں بدرجہ اولا پھر کیا ہے، خدا حی ہے، حیات رکھتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ ایک دلیل ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ دوسری دلیل اس کی اور زیادہ آسان ہے، وہ یہ کہ تمام Thank you. انسان و حیوان حیات رکھتا ہے رکھتے ہیں نا؟ اور یہ صفات انسان و حیوان حیات رکھتے ہیں اور یہ دونوں معلول ہیں. پس جب معلول کے پاس یہ صفات ہیں حتماً علت بھی یہ صفات رکھتی ہو حتماً رکھتی ہوگی لیکن علی نحو الاشرف والاتم. جب انسان حیات رکھ رہا ہے اور وہ اپنی ذات میں معلول ہے اپنی ذات میں فقیر ہے تو انسان نے وہ حیات کہاں سے لیا؟ اپنی علت سے لیا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی علت بطریق اولا کیا ہے؟ اس کمال کو رکھتی ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. ہاں یہ بات جدا ہے کہ انسان میں حیات نقص کے ساتھ ہے اور خدا میں حیات نقص کے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن کمال ہے چونکہ خدا حیات رکھتا ہے پس انسان حیات رکھتا ہے. لیکن اگر فرض کرو خدا حیات نہ رکھتا ہوتا تو کسبی انسان اور اس کے جو تمام مخلوقات ہیں جو حیات کے قابل ہیں وہ حیات نہ رکھ پاتا. پس چونکہ علت کے پاس ہیں تو معلول کے پاس بھی ہیں. یہ ایک فاصلہ ہماری اور یہاں تمام ہوتی ہے. اس کے بعد جو بات ہماری آتی ہے وہ ارادہ ہے, ارادہ جو ایک صفت الہی ہے.
انسان میں حیات نقص
ہے نا, آپ کے مثلا حیات رکھتے ہیں, آپ میں نشو نما ہے, کھانے پینے کے ذریعے آپ اس کو ادامہ دے سکتے ہیں. لوازمات وہی بھی علم و قدرت بھی تو لوازمات میں سے ہے نا. کس کا اسی لیے کہتے ہیں نا حیات کی حقیقت کسی کو نہیں پتا. حیات کی حقیقت کیا ہے یعنی تعریف حقیقی کیا کر سکتے ہیں, نہیں کر پاتے اس کی. تو کیا کرتے ہیں لوازمات سے استفادہ کرتے ہیں. ہم انسانوں سے اگر پوچھا جائے حیات کسے کہتے ہیں ہم تعریف کیا کریں گے؟ جو کھاتا پیتا ہو, جو چلتا پھرتا ہو, جو نشو نما کرے اس کو حیات کہیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ لوازمات تو خدا کے اندر نہیں پائے جاتے, بس ایسے لوازمات سے تعریف کرو کہ جو سب پہ صدق کرے. تو کہتے ہیں وہ لوازمات کیا ہیں؟ وہ علم و قدرت کا رکھنا ہے. اب علم و قدرت معنی حیات نہیں ہے جس میں اشارہ بھی کیا آپ کو, بلکہ علم و قدرت علائم ہیں اس بات کی کہ یہ چیز کیا ہے, حی ہے. یعنی جو علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے بس ان آثار سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حی بھی ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یہاں پر کہ حیات کا معنی ایسا کریں گے کہ جو خدا پر بھی اطلاق کرے تو وہ علم و قدرت دراک فعال کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. وہ کھانا پینا اور نشو نما جس کو ہم جانتے ہیں حیات کے نام سے اس کو وہ معنی آپ نہیں کر سکتے. خوبصورت اس کو تبیین کیا الہیات کے اندر, چونکہ آپ نے اس کا امتحان دینا ہے اور اس میں یہ باتیں موجود ہیں اس وجہ سے تھوڑی تفصیل نہیں دے رہا. آپ وہاں رجوع کریں گے تو مطلب کافی حد تک کلیئر بھی ہو جائے. اس کے بعد آٹھویں فاصلہ ہماری ارادہ الہی کے اندر ہے. ارادہ الہی کے اندر اختلاف ہے کہ ارادہ الہی جو ہم خدا کو مرید کہتے ہیں, یہ ارادہ خدا کی صفت جو ہے وہ عین صفات ذات میں سے ہے یا صفات فعل میں سے ہے. آپ کو ملاق بیان کیا تھا کہ جو صفات فعل اور صفات ذات کا ہے, صفات ذات ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نقیض کو آپ ذات پر حمل نہیں کر سکتے. مثلا اگر ایک ہمارے پاس کیا تھی صفات ذات میں سے, علم تھا. علم کی نقیض کو آپ خدا پر حمل نہیں کر سکتے, خدا کو جاہل نہیں کہہ سکتے. خدا کی ایک صفت ذات کیا تھی, قدرت تھی. خدا کو آپ قادر تو کہہ سکتے ہیں لیکن عاجز نہیں کہہ سکتے. پس وہ صفات کے جن کی نقیض کو خدا پر حمل نہیں کر سکتے وہ صفات ذات کہلاتی ہیں. لیکن وہ صفات کے جن کی نقیض کو بھی خدا پر حمل کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہے صفات فعل میں سے ہے. جیسے کہا کہ جب تک مخلوق نہیں تھی خدا خالق نہیں تھا، خدا رازق نہیں تھا، خدا معطی نہیں تھا، یہ تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں. اب چونکہ خدا نے مخلوقات خلق کر دی ہیں، پس خدا خالق بھی ہے، خدا رازق بھی ہے، خدا معطی بھی ہے، خدا شافی بھی ہے، خدا غفور بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. صفات ذات ہیں، نہ کر سکیں صفات ذات ہیں، کر سکیں تو وہ صفات فعل ہیں. اب دیکھیں یہ ملاک آپ نے ارادہ میں دیکھنا ہے، آگے ارادہ میں کیا ہے. ارادے میں فرماتے ہیں کہ متکلمین کہتے ہیں صفات ذات میں سے نہیں ہے، صفات فعل میں سے، اور ہمارے پاس ادلہ بھی موجود ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن میں خود کہا ہے، ایک کسی جگہ پر کہا یرید و کسی جگہ پر کہا لا یرید. مثلا یرید و بکم الیسرا ولا یرید و بکم العسر. خدا ارادہ رکھتا ہے یسر کا، لیکن ارادہ نہیں رکھتا عسر کا. بس مرید نہیں ہے، مرید نہ ہونا اطلاق ہو سکتا ہے خدا پر. ہم نے کہا ہے وہ فعل کے، وہ صفت کے جس کی نقیض خدا پر حمل ہو سکتی ہو، اتصاف پیدا کر سکتے ہیں خدا، یعنی خدا متصف ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نقیض کے ساتھ، تو وہ صفات کون سی ہے؟ فعل میں سے. تو لہذا متکلمین صفات فعل میں سے مانتے ہیں، لیکن فلاسفہ
ان کو صفات ذات پہ عمل نہیں کر سکتے، وہ صفات فعل ہے.
یا پھر کافی پتی کر جاتے ہو اس میں.
نہیں، لیکن جن صفات کی نقیض کو خدا کی ذات پہ عمل کر سکتے ہیں وہ صفات
فعل میں سے ہیں.
یہی میں پوچھنا چاہ رہا
ہوں. آپ نے جملہ پہلے اور بولا تھا،
وہ صفات ذات نہیں بلکہ
صفات فعل میں سے. اب کہتے ہیں کہ اب فلاسفہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب ان کو صفات ذات میں سے مان رہے ہو تو ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے صفات فعل کے ہونے میں. متکلم کہتا ہے آپ صفات ذات میں سے قرار دے رہے ہو، آپ ہمیں تبیین کر کے دو کہ ارادے کا کیا معنی کرو گے وہ صفات ذات میں سے بنے، کہ اس کی نقیض پھر کیا ہے؟ خدا پر حمل نہ ہو سکتی ہو. فلاسفہ مجبور ہوئے، پھر کیا کیا انہوں نے؟ کہا ارادہ الہی کا معنی یہ ہے کہ خدا علم رکھتا ہے بنظام اصلاح. ارادے کو کیا کرتے ہیں؟ ایک اور معنی، جس طرح کہ ہم نے حیات کو تعریف کیا تھا دراغ و فعال میں، اگر کہا گیا کیا ہے خدا، آپ کہتے ہیں کہ مرید ہے، فلاسفہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ فلاسفہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ خدا عالم ہے، کس کا؟ نظام اصلاح کا یا احسن کا. مرید ہونے کا یہ معنی کرتے ہیں فلاسفہ. یعنی چونکہ خدا اس نظام احسن و اس نظام اصلاح کا علم رکھتا ہے، پس اس علم کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ خدا مرید ہے. پس ارادہ حقیقت میں کس کے نیچے آتا ہے؟ علم کے نیچے. مستقل صفت پس نہیں بن سکتی، پس کیا ہے؟ یہ علم کی ایک شاخ، علم کے بعض مصادیق ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ارادہ الہی بن جائے گا. بس فلاسفہ کے جو ارادہ کو صفات ذات میں سے قرار دیتے ہیں، صفات ذات میں قرار دینے کا معنی پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ عالم ہے نظام اصلاح کا، پر علم کی طرف پلٹا دیتے ہیں ارادے کو علم کی طرف، اور علم چونکہ صفات ذات میں سے ہے، پس ارادہ بے تبع علم خود کیا ہو جائے گا؟ صفات ذات میں سے بن جائے گا. پر یہ فلاسفہ کا یہاں پر بیان ہے، یہاں پر دلیل نہیں ہے، تبیین ہے اس کی. اب اس کے اندر مفصل بحث ہے، پھر وہ اس کے اندر بھی مطرح نہیں ہے، آپ مفصل کتابوں میں خود پڑھیں گے جا کر. علم کلام کے اندر بھی مطرح ہے، فلسفے میں بھی ہے، کہ ارادہ الہی صفات ذات میں سے ہے، صفات فعل میں سے ہے. اس کی پھر اپنی اپنی ادلہ ہیں، وہ اپنے مقام پر. فلاسفہ کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس شاہد بھی موجود ہے اس قسم کی تعویل کرنے کا. کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ خدا کو کہتے ہو کہ خدا کیا ہے؟ سمیع ہے. خدا کیا ہے؟ بصیر ہے. سب مل کے متکلم و فیلسوف سب مل کے معنی کیا کرتے ہیں، خدا سمیع ہے یعنی علم بے مسموعات رکھتا ہے، یعنی جو چیزیں سنی جا سکتی ہیں ان کا علم رکھتا ہے، یعنی آوازوں کا علم رکھتا ہے. بصیر کا کیا معنی ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ علم رکھتا ہے. کن کا؟ بے مبصرات کا، یعنی جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں خدا ان کا علم رکھتا ہے. یہ معنی انسان کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہم سمیع کا معنی یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان بھی سمیع ہے. کیا مطلب انسان سمیع ہے؟ یعنی سننے والی چیزوں کا عالم ہے. لیکن انسان اور خدا میں پھر کیا فرق ہوگا؟ انسان عالم ہے مسموعات کا کانوں کے ذریعے، اور خدا چونکہ ان آلات سے منزہ ہے، بس خدا بدون آلات مسموعات کا عالم ہے. انسان مبصرات کا علم رکھتا ہے آنکھوں کے ذریعے، خدا چونکہ منزہ ہے جسم و جسمانیت سے، پس مبصرات کا بدون آلت عالم ہے. پس فلاسفہ کے پاس ایک شاہد یہ موجود ہے، جس طریقے سے آ کر آپ نے سمیع اور بصیر کو علم کی طرف پلٹایا ہے، اسی طریقے سے ہم آ کر کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کو تعریف کر دیتے ہیں علم بے نظام اصلح. یہ ارادہ کا معنی ہے. بدون آلت جو ہے وہ مبصرات کا علم رکھتا ہے. پر یہ فلاسفہ کے پاس ایک شاہد موجود ہے اپنے مبنے کے اوپر، جو انہوں نے یہاں پر تبیین کیا ہے. اس کے بعد جو ایک بات مطرح کرتے ہیں وہ ہے اسی فصل کے اندر ہے کلام بھی. آپ کیا کہتے ہیں خدا کو؟ متکلم. متکلم کہتے ہیں. فرماتے ہیں کلام کا کیا معنی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خدا کو متکلم کہتے ہیں؟ سب سے پہلے علامہ آ کر یہ تبیین کرتے ہیں کہ ہم کلام کسے کہتے ہیں. ہم کلام کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں معانی کے لیے اپنے ذہن کے اندر جو موجود ہیں. یہ الفاظ جب معانی پر دلالت کرتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلام. نہیں یہ تبیین ہے. کلام کو آپ کیا، یعنی کتاب کے اندر جب لکھی ہو کوئی چیز تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کس کا؟ آپ کہتے ہیں اس کا کس کا کلام ہے؟ یعنی کیا مراد؟ یہ جو معانی اس کے اندر موجود ہیں اور یہ الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو بس الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام کہا جاتا ہے. کیوں کلام کہا جاتا ہے؟ کیوں کہ کلام کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کاشف ہو ما فی الضمیر سے. کلام کا لغوی معنی کیا کرتے ہیں؟ آپ نے الکلمہ والکلام جب نحو کے اندر تبیین کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ جب الکلمہ والکلام کو آگے تبیین کرتے ہیں لغوی اعتبار سے، تو اساتید جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ما فی الضمیر کو کشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس کو کلام کہتے ہیں. الفاظ چونکہ کاشف ہیں کس سے؟ معانی سے. پس ان کاشفیت کی وجہ سے اس کو کلام کہا جاتا ہے. بات واضح ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہمارا کہاں پر، جہاں پر عالم اعتبار موجود ہے، یعنی اعتبار ہی ہے نا. ہمارے ذہن میں ایک معانی موجود تھے، ان معانی کو ہم نے سمجھانا چاہا، سمجھا نہیں پا رہے تھے، الفاظ کو جعل کیا، الفاظ کے ذریعے پھر کیا کہا، کیا اپنے معانی کے اوپر استعمال کیا، ان معفو ضمیر کو کاشف بن گیا. بس یہ الفاظ ہم نے خود جعل کیے ہوئے ہیں، حقیقت نہیں ہے، ہماری قرارداد ہے، ہم نے وضع کیا، یعنی ہم نے وضع کیا ہے کہ اس کو مار کر کہنا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے، وائٹ بورڈ کہنا ہے. اب کوئی جس نے یہ وائٹ بورڈ اس کو کہا تھا، کوئی اور نام رکھ دیتا، کوئی روک سکتا اس کو؟ ابتدا میں نہیں روک سکتا تھا. یہ تو ہے کہاں، جہاں عالم اعتبار میں ہے. اب کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ آپ کو لے جاتے ہیں جہاں حقائق کی جگہ کیا ہے، حقائق کا عالم ہے. کہاں ہے؟ مطلب کہتے ہیں کہ آپ دھواں دیکھتے ہیں، وہ کاشف ہوتا ہے کس سے، کہ وہاں جہاں دھواں چل رہا، جل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، وہاں کیا ہے، آگ ہے. ٹھیک ہے، اب دھواں کیا کر رہا ہے، دال ہے، دلالت کر رہا ہے آگ پر، آگ کو کشف کر رہا ہے. یعنی آپ دھواں دیکھ کے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے. پس یہ دھواں بھی اس تعبیر کے مطابق جو تحلیل آپ نے یہاں کی تھی، دھواں کیا ہو جائے گا، کلام. دقت کرنی ہے قرآن کی بعض آیات یہاں کس طریقے سے تبیین ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال تکوینیات کی. دوسری مثال آئیں لے کر اور پھر قرآن کی آیت دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ معنی پیدا کرتی ہیں. کیا ہے دوسری طرح، آپ کہتے ہیں کہ معلول کاشف ہوتا ہے کس سے، علت سے. یعنی پہلے علت و معلول کے مرحلے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ جب بھی کہیں پر معلول کو دیکھیں گے، آپ حتماً یقین کر لیں گے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کی علت موجود ہے. پس معلول کاشف ہے کس سے، علت سے. پس معلول کیا ہوگا، کلام. انسان، یہ کائنات معلول ہے یا معلول نہیں ہے؟ معلول ہے. پس یہ کائنات پوری کی پوری کیا کہلا سکتی ہے، کلام. آیا قرآن نے مخلوقات کو کلام کہا ہے؟ کہا ہے. کہاں آیات ذہن میں ہیں؟ میرے ذہن میں یہ ایک آیت تو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ. کلماتہ مسیح کون ہے؟ رسول خدا ہے. اور کیا ہے؟ کلمت اللہ ہے. اس کا ایڈریس لکھا نساء، سورہ نساء کی چوتھی آیت میں. دوسری آیت کے جہاں پر خدا نے اپنی تمام مخلوقات کو کلمہ اور کلام کا، کس کلمہ سے تعبیر کیا ہے، کہا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یہ ہے کاف کی، سورہ کاف کی نا، وہ سورہ نساء کی 171 نمبر آیت تھی، یہ سورہ کاف کی 109 نمبر آیت ہے. اب یہاں دیکھیں آپ کیا کہے، کہ اگر تم کلمات الہی کو شمار کرنا چاہو اور سیاہی بنے سمندر، تو سمندر کی سیاہی تو ختم ہو جائے گی لیکن کلمات ختم نہیں ہوں گے.
سورہ کاف آیت نمبر،
ہاں سورہ کاف کی 109 نمبر آیت ہے. بس یہاں آ کر یہ تحلیل دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کہ خدا اس معنی میں کیا ہے، یہ کلام ہے، اور خدا کیا ہو جائے گا، متکلم. چونکہ خدا متکلم ہے اور ہم کیا ہیں، کلام ہیں. آیت نمبر 171 تھی، اور یہ دوسری جو بیان کی ہے یہ کاف کی 109 نمبر تھی. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ علامہ ایک مرحلہ اور بالا تر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہیں، صفات الہی ہیں جو کاشف ہیں کس سے، ذات الہی سے. اور صفات کیا کہلائیں گی، کلام، اور ان صفات کو رکھنے والا کیا کہلائے گا، متکلم. علامہ پھر استدلال کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ علامہ کہتے ہیں جب آپ عالم اعتبار میں، دقت کرنی ہے آپ خود لکھیں گے اس کو، میں نہیں لکھواؤں گا ابھی، بعد میں کر لیں کیونکہ اس کو یہ ختم کرنا ہے یا آگے چلنا ہے میرے خیال، علامہ یوں استدلال کرتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں کہ اگر آپ عالم اعتبار میں آ کر الفاظ کے جو کیا ہیں معانی سے کاشف ہیں، اس کاشفیت کی وجہ سے آپ اس کو کلام کہتے ہیں اور ان الفاظ کو بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں، تو عالم حقائق کے اندر آ کر بدرج اولا آپ کیا کہیں گے کہ خدا کیا ہے؟ متکلم ہے، چونکہ معلولات کو اس نے خلق کیا، معلول کاشف ہے علت سے، معلول کلام ہو جائے گا اور خدا کیا ہو جائے گا؟ متکلم کہلائے گا۔ تو یہ کلام کے اعتبار سے تھی بعض کے جو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، تمام صفات کلام کہیں گے اگر اس طرح سے دیکھیں گے، ہیں بھی اسی طریقے سے، ہاں جو بھی ہو صفات، صفات ذات زیادہ بہتر ہے، صفات فعل بھی اسی میں آتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے بالا تر مرحلے میں جاتے جائیں تو کیا ہے، خدا ہر مرحلے میں متکلم بنتا جائے گا بالا تر، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں صفات کلی لے لیں، صفات ذات کو لے لیں تو عین ذات ہیں، وہ ذات الہی کے ساتھ، علامہ نے سارے مرائل طے کیے، میں نے اگر یہاں پہ بس کر دیا کافی ہے، ہاں صفات ثبوتیہ سلبیہ جو بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کاشف ہو کسی چیز سے، اب صفات فعلی ہوں یا ذات، سلبیہ 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 ہو تو نقص ہے نا، وہ تو اس کو چھوڑیں، اس کو باقی یہ جو کسی نہ کسی پر دلالت کر رہی ہوں اس کی بات یہاں پر چل رہی ہے ٹھیک ہے۔ یہ ایک کلام کے حوالے سے بات انہوں نے مطرح کی اس کے اندر، اور پھر آخر میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کلام اور ارادے کو، کلام اور ارادے کو ہم نے کیا کیا، ارادے کو پلٹایا ہے کس کی طرف؟ علم کی طرف۔ اس تحلیل سے نتیجہ کیا نکلا؟ کلام پلٹ رہا ہے قدرت کی طرف۔ تو کہتے ہیں اگر آپ نے پلٹانا ہی ہے، پس آپ صفات ذات میں ان دو صفات کا پھر اضافہ نہ کریں، چونکہ حقیقت میں کس کے شعبے ہیں؟ ارادہ شعبہ ہے علم کا اور کلام شعبہ کس کا؟ قدرت کا۔ حقیقت میں علم اور قدرت صفات ہیں، یہ تو ان کے ایک مصادیق ہیں، اس کے شعبہ جات میں سے ہے، تو لہٰذا آپ پھر اس کے مقابلے میں لے کر نہ آئیں۔ ہاں اگر کسی نے اس کے علاوہ معنی کر کے دکھا دیا اور پھر وہ صفات ذات میں سے بنے، ہاں پھر اس کو کنار میں ذکر کر سکتے ہیں، پھر ہم ان سات صفات میں سے ان کو بھی قرار دے دیں گے، اگر نہیں تو وہ صفات سات کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ بات واضح ہے، پر یہاں تک ہماری بات صفات میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اگلی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس عالم کے ساتھ مرتبط ہے، کہ عالم ہمارے پاس عوالم کتنی قسم کے ہیں، ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اور ان عوالم کے وجود پر ادلہ کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری یہ والی بات شروع ہوتی ہے نامی فاصل سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔